ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، گزشتہ اتوار کو ناچیز نے ایک بہت ہی آسان نیکی بیان کی تھی، اور وہ ہے اذان و اقامت کا جواب دینا، کہ یہ نیکی دن میں 5 مرتبہ ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ 5 مرتبہ روزانہ اذان ہوتی ہے اور اذان کی آواز دور دور تک سنائی دیتی، اور اذان کا جواب دینے کا بہت بڑا ثواب ہے جو میں نے گزشتہ اتوار کو بیان کیا تھا. اور 5 مرتبہ نماز با جماعت ہوتی ہے، اور جماعت سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، اور اقامت کا جواب بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے. بہرحال یہ نیکی بہت ہی آسان ہے، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ایک ثواب میں چاہتا ہوں دوبارہ بیان کر دوں، تاکہ ہمارے دل میں اس کی قدر ہو جائے اور ہم اذان و اقامت کے جواب دینے کا اہتمام کرنے لگیں. وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑے ہوئے، اور آپ نے خواتین سے خطاب کیا اور ان کو ترغیب دی کہ تم میرے مسجد کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان و اقامت کا جواب دیا کرو. تو انہوں نے حضور سے دریافت کیا کہ اس کا کیا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اذان و اقامت کا جواب دو گی تو تمہارے دس لاکھ درجے بلند ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور، یہ تو عورتوں کا ثواب ہو گیا، مردوں کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا مردوں کو 20 لاکھ درجات بلند ہوں گے، یعنی عورتوں کے ثواب سے دگنا ثواب مردوں کو ملے گا، اور 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ درجات ان کے بلند ہوں گے. اب اندازہ لگاؤ کتنی بڑی نیکی، کتنی آسان نیکی، ثواب کتنا بڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 5 اذانوں اور 5 اقامت کا جواب دیں گے تو 1 کروڑ نیکیاں روزانہ ہمیں حاصل ہوں گی، 1 کروڑ درجات روزانہ بلند ہوں گے. اس لیے اس نیکی سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اور اسی سے ملتی جلتی 1-2 نیکیاں اور بھی میرے ذہن میں آئی ہیں، وہ بھی بہت ہی آسان ہے لیکن ان کا ثواب بہت عظیم ہے. اور وہ نیکیاں بھی ایسی ہیں کہ تقریباً روزانہ ہی وہ ہمیں پیش آتی ہیں. اب جو ان کو حاصل کر لے اس نے نفع حاصل کر لیا، جو حاصل نہ کرے محروم رہ گیا. ان میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ جب آدمی بازار میں جائے اور ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. عام طور پر عام مسلمانوں کو یہ کلمہ یاد ہوتا ہے. بازار میں جانے پر اس کلمے کے ایک مرتبہ پڑھنے سے پڑھنے والے کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں. 30 لاکھ کا سودا ہے یہ. اب اندازہ کرو نیکی کتنی ہلکی پھلکی بالکل معمولی جس کے پڑھنے میں ایک منٹ بھی نہیں چند سیکنڈ خرچ ہوتے ہیں. بس چند سیکنڈ میں آدمی کو 30 لاکھ کا فائدہ ہو جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہے. اور بازار ایسی جگہ ہے کہ آدمی کو جانا ہی ہوتا ہے اور نہ بھی جانا ہو تو عام تو گزرنا ہوتا ہے. اگر آدمی بازار سے گزر رہا ہے تب بھی یہ پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا. خریدنے جائے تو بیچنے جائے تو اگر کسی کی دکان ہی بازار میں ہے تو اس کے تو آ رہے کہ نہیں آ رہے, اس کے تو موج ہی موج ہے کیونکہ اس کو تو دکان پہ جانا ہی ہے, اپنا مال بیچنا ہے خریدنا ہے. وہ آتے جاتے ہیں کلمہ بھی پڑھتا رہے تو دنیا کی بھی دکانداری ہو جائے اور آخرت کی بھی دکانداری ساتھ ساتھ ہو جائے. تو مسلمان کی تجارت تو ایسی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع بخش ہے. اور جو بیچارے خریدنے والے ہیں ظاہر ہے ان کی بھی بازار سے ضرورت وابستہ ہے. روزہ نہیں آدمی کو بازار سے کچھ نہ کچھ خریدنا پڑتا ہے اور آدمی اس کے لیے بازار جاتا ہے. تو بعض خواتین بھی بازار جاتی ہیں تو سب کے لیے یہ ثواب ہے. جو بھی بازار میں جائے گا اس کو اور یہ کلمہ پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. بس بہتر ہوا کہ ایک دو مرتبہ اور پڑھ لے. اور پھر بازار میں بھی ایک بازار سے دوسرا بازار نکلتا ہے, دوسرے بازار سے تیسرا بازار نکلتا ہے. آج کل تو گلی گلی میں بازار ہوتے ہیں اور دکانیں ہوتی ہیں تو ہر گلی میں ہر بازار میں جب جائے اور یہ کلمہ پڑھ لے گا تو یہی ثواب اس کو انشاءاللہ تعالی وہاں ہی ملے. اور اسی طرح ایک اور کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے اور وہ کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہ ایسا کلمہ ہے کہ آدھے سے زیادہ اس میں قل ہو اللہ ہے اور شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے, بس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور بعد میں بس احدن سمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ قل ھو اللہ. لیکن اس کا ثواب یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. 20 لاکھ. اب ایک دفعہ پڑھنا کیا مشکل ہے بتاؤ. اور اگر آدمی ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھے تو 1 کروڑ نیکیاں بنتی, اور ہر نماز میں پڑھے 5 دفعہ تو 5 کروڑ نے کیا روزانہ. اب جتنا گڑ اتنے میٹھا, جتنا پڑھو اتنے ثواب زیادہ. یہ ہے وہ آسان آسان نیکیاں کہ جن کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ثواب بہت بڑا ہے. لہذا ان سب نیکیوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ہیرے ہیں جو آخرت کے ہیں, یہ آخرت کے ہیرے ہیں کہ جن کے کرنے میں کوئی دشواری نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی ایسا پائی خرچ نہیں, کوئی خاص وقت کا اس کے اندر صرف نہیں, اس کے باوجود ثواب اتنا زیادہ. بہرحال اذان کا جواب دینا, اقامت کا جواب دینا بہت بڑی نیکی ہے. البتہ جمعے کے دن جو نماز جمعہ سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کا زبان سے جواب دینا منع ہے. اس کا اگر جواب دینا ہے تو دل دل میں دینا ہے، زبان سے خطبے کی اذان کا جواب دینا منع ہے. باقی سب اذانوں کا جواب دینا صحیح ہے، دینا چاہیے، لیکن خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا منع ہے، دل دل میں دے سکتے ہیں. اور اذان کے جواب میں میں نے عرض کیا تھا کہ اعلی درجہ تو یہ ہے کہ آدمی سب کام چھوڑ کر کے اذان کا جواب دے، ہر کام چھوڑ دے اور بس اذان کی طرف متوجہ رہے اور اذان کا جواب دے. اور اذان صرف پہلی اذان کا ہے، جواب صرف پہلی اذان کا ہے، یعنی ہم جہاں کہیں ہیں ہمیں جو پہلی مرتبہ اذان کی آواز آ رہی ہے بس اس کا جواب ہے. پھر اگر دوسری اذان آئے، پھر تیسری اذان ہو تو اس کا جواب ہمارے ذمے نہیں ہے، دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن ایک اذان کا جو پہلی مرتبہ سنائی دے جواب دینا کافی ہے. تو اعلی درجہ یہ ہے کہ بس پہلی اذان وہ سب کام چھوڑ کر اذان کا جواب دے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کام ایسا ہے کہ اس میں وہ ہاتھ سے متعلق ہے تو زبان سے جواب دیتا رہے، ہاتھ سے کام کرتا رہے، زبان سے جواب دیتا رہے اور ہاتھ سے کام کرتا رہے، اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن ایسا نہ کرے کہ کام میں ہی لگا رہے اور اذان کا جواب ہی نہ دے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے. ایسے جماعت کھڑی ہے، اقامت ہو رہی ہے، تو اکثر لوگ اپنے اپنے خیالات کی دنیا میں گم ہوتے ہیں، انہیں معلوم یاد ہی نہیں رہتا کہ اقامت ہو رہی ہے، لاؤ اقامت کا جواب دے لیں، کیونکہ ان چیزوں کی تو توجہ ہی نہیں. بس آدمی اپنے خیالات میں گم رہتا ہے، اور جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تب ہوش میں آتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہے اور پھر نیت باندھتا ہے. تو گزشتہ اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو واقعے اذان کے بارے میں بیان کرنے ہیں، وہ اس وقت بیان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کہ جنہوں نے اذان کا جواب دینے کا اہتمام کیا یا اس اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام کیا تو اللہ پاک نے کیسا ان کو نوازا. ایک واقعہ تو وہ ایک بڑی بھی کا ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے موائز میں کہیں پڑا تھا کہ ایک مرتبہ دیہات میں ایک بڑی بی کا انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ کچھ بولنے لگی. گھر والوں نے سمجھنے کی کوشش کی مگر ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ اپنے مسجد کے امام صاحب کو بلا کر لائے اور ان سے کہا کہ ہماری ماں کا انتقال ہونے والا ہے، وہ کچھ بول رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہی ہیں، آپ چلیں سنیں سمجھیں کیا بول رہی ہے. امام صاحب آئے اور انہوں نے اپنے کان اس بڑی بی کے منہ کے قریب کیے تو وہ سن کر اچھل پڑے. وہ کہے ارے بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو تو جنت کی بشارت مل رہی ہے اور یہ عربی بول رہی ہے. اب دیہات میں دیہاتی عورت کا عربی سے کیا تعلق، ہاں یہ تو عربی بول رہی ہے اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے. یوں کہہ رہی ہے کہ ہاذان رجلانی یا قرآن دخل الجنہ، ہاذان رجلانی یہ دو آدمی میرے پاس کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑی بھی گھبرائیوں میں جنت میں جائے گی. تم کہہ رہے ہو بڑبڑا رہی ہے بڑبڑا رہی ہے، ارے بھائی یہ تو اس کو تو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. جلدی بتاؤ یہ ایسا کون سا نیک عمل کرتی تھی کہ اللہ پاک نے اس کو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دے دی؟ تو گھر والوں نے کہا کہ میں تو کوئی نیک عمل معلوم نہیں ہے، جیسے اور دیہات کی عورتیں ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح کی عورت ہے، بہت زیادہ کوئی نیک اور اللہ والی تو ہے نہیں، ہمیں نہیں معلوم ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ خوشخبری مل رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہے، تم بتاؤ، غور کرو، سوچو کیا نیک عمل ہے اس کا جس پر اتنی بڑی اس کو خوشخبری ملی ہے. تو غور کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اور تو کوئی اس کا نیک عمل معلوم نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تھی تو یہ بڑی بھی یہ کہتی تھی، بچوں خاموش ہو جاؤ، اللہ کا نام اونچا ہو رہا ہے. سبحان اللہ، بچوں خاموش ہو جاؤ، اللہ کا نام اونچا ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ. خود بھی خاموش ہو جاتی، بچوں کو بھی خاموش کرتی رہتی تھی. بکا وہ یہی عمل اس کے لیے جنت کی خوشخبری ملنے کا ذریعہ بن گیا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت تھی، اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام اس کے دل میں تھا، اس لیے خود بھی خاموش ہو جاتی تھی، سارے کام چھوڑ کر کے اذان کی طرف متوجہ ہوتی تھی، اور دوسرے گھر کے بچوں اور بچیوں کو بھی خاموش کرتی تھی کہ شور نہیں مچاؤ، بولو نہیں، اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام اونچا ہو رہا ہے. دیکھو اللہ کا نام بلند کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب اور احترام کرنے کا کتنا بہترین بدلہ اس کو ملا. اور دوسرا واقعہ بھی عورت کا یہ، اور وہ بڑی نیک عورت کا واقعہ ہے، اور وہ ہارون رشید کی بیوی کا واقعہ ہے. ہارون رشید بھی نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیوی بھی جس کا نام تھا زبیدہ وہ بھی بڑی نیک عورت تھی. اور ہارون رشید تاریخ اسلام کا وہ بادشاہ ہے کہ جس کے زمانے میں اسلام کو بڑی شوکت حاصل تھی، بڑا غلبہ دنیا کے اندر حاصل تھا، دنیا کے اکثر حصے پر اس کی حکومت تھی. اور اس کی بیوی بڑی نیک، دونوں ہی بزرگوں کے بڑے قدردان اور خدمت گزار تھے. زبیدہ کے محل میں روزانہ 30 قرآن شریف ختم ہوتے تھے، خود بھی بڑی عابدہ زاہدہ تھی. اور اس نے مکہ مکرمہ کے اندر نہر زبیدہ بنوائی تھی جو آج تک موجود ہے. یہ اس زمانے کا سب سے بڑا آبی منصوبہ تھا جس پر 1 کروڑ سے زیادہ درہم خرچ ہوئے، جو آج کے لیے اربوں کھربوں روپے بنتے ہیں. اس زمانے پانی کا بہت قحط تھا، تو اس نے سلطنت اسلامیہ کے سارے انجینئر، بڑے بڑے انجینئروں کو بلا کر کے ان سے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں پانی چاہیے، ہر گلی میں ہر محلے میں پانی چاہیے، کہاں سے آئے گا یہ مجھے نہیں معلوم، یہ تمہارا کام ہے، تم ڈھونڈو، تلاش کرو کس طرح سے آئے گا، پیسے میں خرچ کروں گی، پانی تم پہنچا دو. تو سب لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک نہر زبیدہ کا ایک منصوبہ تیار کیا، اور پھر اس کو تیار کیا اور بنایا، اور پھر مکہ مکرمہ کے گلی گلی کوچے کوچے میں نہر زبیدہ کا پانی پہنچایا. جب یہ پانی سب جگہ پہنچ گیا اور اہل مکہ کی اس زمانے کی پانی کی قلت دور ہو گئی، اور پانی کی کمی کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، تو جو انجینئر ذمہ دار تھا اس منصوبے کا، وہ حساب کتاب کا فائل لے کر کے بغداد گیا، اور جا کر کے محل میں ملکہ زبیدہ سے ملا. اس وقت زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھی ہوئی تفریح کر رہی تھی. وہ اسی وقت پہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے مکہ مکرمہ میں جگہ جگہ پانی پہنچا دیا ہے، جو 24 گھنٹے وہاں پر مہیا ہے. اور یہ حساب و کتاب کا فائل ہے، آپ حساب لے لیں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو. تو اس نے وہ فائل لیا اور فائل لے کر اس کو بیچ میں سے یوں چاک کیا اور دریائے دجلہ کے حوالے کیا اور یہ کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے نہر زبیدہ کا حساب چھوڑا آخرت کے حساب کے خاطر، ہم تم سے حساب نہیں لے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے حساب نہ لے. ترکنا الحساب لیوم الحساب، کہا جاؤ اگر ہمارا نکلتا ہے تو لے لو، ہمارا نکلتا ہے ہم نے معاف کیا. ایسی نیک عورت، جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا اللہ تعالی کے ساتھ سامنے کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ میری اللہ تعالی کے بارگاہ میں پیشی ہوئی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ پاک نے میرے ذریعے یہ نہر زبیدہ کا بہت بڑا منصوبہ تیار کروایا ہے جس سے بے شمار لوگوں کو، حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو، وہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، تو شاید یہی میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. لیکن میں اپنے خاموش تھی. اللہ پاک نے خود ہی فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تیرا کیا عمل ہے اور تو یہ سوچ رہی ہوگی کہ نہر زبیدہ کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے گی، بھائی اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ تیرے پیسوں سے تو بنی نہیں ہے، وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنی ہے جو سب مسلمانوں کا پیسہ ہے. جب میں نے سنا تو بس میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں تو اسی کو ایک سہارا سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے. اب وہ تو اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھئی یہ تو تیری بخشش کا ذریعہ ہے نہیں، تو اور تو میرا کوئی عمل تھا ہی نہیں ایسا جس سے میں آس لگاتی کہ شاید اس وجہ سے میری بخشش ہو جائے. جو سہارا تھا وہ اللہ پاک نے پہلے ہی منع کر دیا کہ بھئی اس کی وجہ سے تیری بخشش نہیں ہوگی، تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. بس پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ البتہ تیرا ایک نیک عمل ہمارے علم میں ہے، اس کی وجہ سے ہم تیری بخشش کرتے ہیں. اور فرمایا وہ یہ کہ جب کبھی اذان ہوتی تھی تو تو اپنا دوپٹہ سر کا صحیح کر لیا کرتی تھی. آیا جب اذان ہوتی تھی تو ادب کے طور پر میرے نام کی وجہ سے اپنے سر کا دوپٹہ صحیح کر لیتی تھی کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. تیرے یہ عمل ہمیں پسند آ گیا، بس اس پر ہم تیری بخشش کرتے ہیں. اللہ اب دیکھو اس لیے بھائی اذان کا بھی واقعی ادب ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا تو یہ معمول تھا، حالانکہ وہ دین کے کام نہیں لگے ہوتے تھے، فتوے لکھ رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی بس جہاں اذان ہوتی وہیں قلم رکھتے، بس بھائی اذان ہو گئی، قلم وہیں چھوڑ دیتے، لکھنا موقوف کر دیتے، بس بھائی اب اذان ہو گئی. دین کا کام بھی چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے. اصل تو کام یہی ہے، اذان ہے ہی اسی مقصد کے لیے. اور اگر فوری طور پر وہ کام نہ چھوڑ سکے تو کم از کم اذان کی طرف متوجہ تو رہے، اس کا جواب تو دے. یہ کیا غفلت ہے ہماری کہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ہمارے کانوں پر جونی رینگتی، پتہ ہی نہیں کہ اذان ہو رہی ہے، بس اپنے دنیا کے کاموں میں ایسے لگے ہوئے ہیں، بیچنے والے بیچنے میں، خریدنے والے خریدنے میں، اور آنے جانے والے بیٹھے لیٹے آدمی سب اپنے اپنے کاموں کے اندر مگن ہے، کوئی ہوش نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اس کا کوئی ادب ہے یا نہیں، اس کا کوئی احترام ہے یا نہیں، اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، اس کے جواب دینا کتنا بڑا ثواب ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خیال کرنا چاہیے، اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا بعید ہے کہ یہ نیکی ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے؟ دونوں واقعے دو عورتوں کے ہیں، دیکھو، ایک انتہائی غریب اور دیہات کی عورت اور ایک بادشاہ کی بیوی اور ملکہ، دونوں نے اللہ کے نام کی اذان کی، اذان کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، انہیں کے لیے یہ ادب و احترام ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی ذات قابل احترام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام قابل احترام. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور بزرگوں میں سے ہیں. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ان کو حافی اس لیے کہتے ہیں، حافی کے معنی آتے ہیں ننگے پیر. تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کو حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ننگے پیر رہتے تھے، جوتے نہیں پہنتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، وہ زمین پر بغیر جوتے چپل کے چلتے تھے. اور ان کا غلبہ حال تھا جو ان کے لیے اچھا تھا، دوسروں کے لیے قابل عمل نہیں ہے. وہ کیوں ننگے پیر رہتے تھے؟ کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ آیت سنی کہ ول ارغ فرشناہا فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا ہے، دیکھو کتنا اچھا بچھونا ہم بنانے والے ہیں. تو جب حضرت نے یہ آیت سنی تو فرمایا، ارے اللہ پاک تو زمین کو بچھونا فرما رہے ہیں، اور بچھونے پر بستر پر کیا جوتے لے کے چلتے ہیں؟ اسی وقت سے اپنے جوتے اتار دیے، بس اللہ پاک کا بنایا بچھونا ہے، بستر پہ کون جوتے لے کے چلتا ہے؟ یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے. بس ان پر یہ حال غالب ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جوتے اتار دیے. اب جناب گلی میں بھی جا رہے ہیں تو ننگے پیر، مسجد میں جا رہے ہیں تو ننگے پیر، بازار میں جا رہے ہیں تو ننگے پیر. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا ادب کیا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، اللہ پاک نے سارے جانوروں کو اور پرندوں کو حکم دے دیا کہ جن جن راستوں سے میرے بشر گزرتے ہیں، خبردار وہاں پیشاب پخانا مت کرنا، تاکہ ان کے پیر ناپاک نہ ہو اور ان کو پاک کرنے کی زحمت نہ ہو. اللہ سبحان اللہ. تو جیسا کوئی ادب کرتا ہے ویسے فضل بھی ہوتا ہے اس کے اوپر. تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جو تھے، شروع میں ان کی زندگی بالکل آزادانہ تھی، بلکہ شراب خانے کے اندر یہ نوکری کرتے تھے، اور شراب خانے میں لوگوں کو شراب پلایا کرتے تھے. شروع میں ایسے تھے. تو ایک مرتبہ یہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایک نالی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ناپائی کے ساتھ لگا ہوا پڑا ہوا تھا. انہوں نے دیکھ لیا، پھر بہت افسوس ہوا کہ ہائے اللہ تعالیٰ کا نام نالی میں پڑا ہوا. یہ ٹھہر گئے اور انہوں نے فوراً نالی میں ہاتھ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے نام کو وہاں سے اٹھایا، اور اس میں جو ناپاکی اور نجاست لگی ہوئی تھی اس سے اس کو پاک کیا، دھویا، اور دھو کر پاک صاف کر کے، اور پھر اس میں خوشبو لگا کر کے، اور اس کو ادب و احترام سے موڑ کر کے محترم جگہ پہ رکھ دیا. جب رات ہوئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے فرمایا گیا کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کا یہ ادب کیا، ہم بھی تمہارا نام روشن کریں گے، تم نے ہمارے نام کا یہ ادب کیا اور احترام کیا تو ہم بھی تمہارا نام روشن کریں گے. اب ان کا یہ ادب کام آ گیا، اب اللہ پاک نے غیب سے ان کی ہدایت کا انتظام فرمایا، غیب سے ان کی ہدایت کا توبہ کا انتظام فرمایا. اس زمانے کے جو بڑے بزرگ تھے ان کو من جانب اللہ الہام ہوا کہ جاؤ فلاں شراب خانے میں ہمارا ایک بندہ ہے بشر، نوکری کرتا ہے، اس کے بعد جاؤ اور اس سے اس کو توبہ کراؤ. اب وہ بزرگ سویرے اٹھے، اب سوچنے لگے کہ شراب خانے میں کیسے جاؤں، میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ارے حضرت شراب خانے میں کیا کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوئی شراب خانے میں جانے کی. تو واقعی نیک نمازی حاجی نمازی کیا کام شراب خانے سے، اس لیے وہ کچھ انہوں نے ارادہ بھی کیا لیکن پھر ہمت نہ ہوئی اور پھر نہیں گئے. رات ہوئی تو پھر من جانب اللہ الہام ہوا اور خواب کے اندر تنبیہ ہوئی کہ بھئی ہم نے کہا ہے جاؤ وہاں پر جا کے بشر سے ملو، گئے کیوں نہیں؟ حضور کل جاؤں گا. اب دوسرا دن ہوا، اب پھر یہ چلے، اب اتنی ہمت ہوئی کہ چل دیا یہ، اور چلتے 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 راستے میں سے واپس آ گئے. ہمت نہ ہوئی شراب خانے میں جانے کی. اب پھر رات آئی، پھر سوئے تو پھر ڈانٹ پڑی، جو ہم کہہ رہے ہیں جاؤ کیوں نہیں جاتے ہو. اب جب تیسری مرتبہ ڈانٹ پڑی تو اب تو وہی گنجائش رہی نہیں، یار سویرے یہ اٹھے اور سیدھے شراب خانے پہنچے اور وہاں جو مالک تھا اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی غلام، یہاں کوئی ملازم بشر بھی ہے؟ ہاں ہے، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، ابھی فارغ ہوتا ہے تو میں ملواتا ہوں. تو جیسے حضرت بشر فارغ ہوئے تو ان سے ملوایا، انہوں نے خیریت پوچھی، طبیعت پوچھی، مزاج پوچھا اور پوچھا کہ بھائی تم اس کام سے توبہ کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت میں تو اس سے بیزار ہوں، بے شک میں اس سے توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ نہیں آتی کہ کس طرح کروں. فرمایا تم یہاں سے استعفا دو، میرے ساتھ چلو. فوراً استعفا دے دی، کیونکہ فضل تو اوپر سے ہو چکا تھا نا، پہلے ہی لائن سیدھی ہو چکی تھی اس کی، سبحان اللہ. ہاں لہذا انہوں نے فوراً استعفا دیا اور ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور ان کی خدمت میں آ کر کے توبہ کی اور پھر اپنے زمانے کے اولیاء اللہ بن گئے. یہ تو اللہ پاک اس طرح سے فضل فرماتے، ہمیں بھی تو ادب کرنا چاہیے نا. انہوں نے اللہ کے نام کا ادب کیا، احترام کیا تو یہ فضل ہوا، ہم بھی کریں گے تو ہم پر بھی فضل ہوگا. اس لیے بھائی یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، ہمیں اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کے نام کا ادب کرنا چاہیے. یہ سرکاری اعلان ہے اور سرکاری اعلان کا اصل جواب تو مسجد میں حاضر ہونے سے، کہ جیسے اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کر کے مرد حضرات مسجد میں آئے نماز باجماعت ادا کریں، خواتین گھر کے سارے کام چھوڑیں اور چھوڑ کر کے پہلے نماز پڑھیں، اور اس سے پہلے پہلے جب اذان ہو تو اذان کا جواب دیں، اور پھر اذان کے بعد سارے کام چھوڑ کر کے نماز کی طرف توجہ دیں. اس میں بڑی ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی. اللہ تعالی ہماری ان سب کوتاہیوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں اپنی اس غفلت سے باز آنے کی توفیق دے، اور اذان کا جواب دینے کی بھی اور نماز بھی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے اگلے پیچھے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. عافیت دارین اور راحت دارین عطا فرما. ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم پر ہمارے ملک پر خصوصی رحم فرما. یا اللہ ہماری بدعمالیوں پہ نظر نہ فرما, اپنی شان رحمت پہ نظر فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے ملک والوں کو, امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہدایت عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے گناہوں کے وبال کو بھی ہم سے دور فرما. ہمارے ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما, حکومت عادلہ قائم فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں سے ساری بدمنی کو دور فرما, بے حیائی کو دور فرما, مہنگائی کو دور فرما, ساری پریشانیوں تکالیف سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.